زرف الواس والعقاب الشدید، من هداه فهو سعید السدید، ومن ادله فهو البعید الترید، یعلم ما ظهر وما بطن وما خفی وما علن، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله الحق ارسله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ و عز اسمہ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان شریف کے اس مبارک ساعت میں، دوسرے عشرے میں رمضان مبارک کا یہ ایک اور جمعہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے مقدر فرمایا. دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے، جو اپنی تمام تر برکات اور فضل الہی کی باران فضل کو لیے ہوئے اہل ایمان کے اوپر انہیں ان کی عملوں کی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے اور مغفرت کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے الحمدللہ یہ دوسرا عشرہ ہمارے درمیان موجود ہے. عشرہ عربی زبان کے اندر دس کو کہتے ہیں. ایک مہینے کے اندر تین دس یعنی تین دہائیاں ہوتی ہیں، تو ایک عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک کی اہمیت اور برکت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے تین عشروں کی اہمیت کو واضح کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفوس، وہ طبیعت، وہ مزاج جو شائستہ اور پارسا ہوتے ہیں، جن کی طبیعتوں کے اندر متانت اور سنجیدگی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت نے جن کے دلوں کی زمین کو نرم کیا ہوتا ہے، تو وہ بشارات کے ذریعے، خوشخبریوں کے ذریعے اپنے اندر عبادت کا شوق پاتے ہیں اور عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں. لیکن خدا نہ کرے طبیعتیں اگر سنجیدگی سے اور خدا کے فضل و رحمت سے خالی ہو جائے اور ڈھیٹ اور انتہا پسند ہونے کی یہ نشانی ہو جائے کہ کوئی خیر اسے یاد نہ رہے، موت اسے یاد نہ رہے، آخرت اسے یاد نہ رہے، اپنے چھوٹے موٹے معاملات کو وہ بہت اہمیت دیتا ہو، اپنی جوانی کو بڑی قیمت دیتا ہو، اپنے مال و زر، اپنے علم، اپنے کر و فر اور اپنی طاقت کو وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ ہمیشگی کے ساتھ رہے گی اور میں نہ فنا ہوں گا، نہ میری نعمتیں فنا ہوں گی اور نہ میری کسی صلاحیت کا زوال ہوگا، تو یہ بری فکر بندے کے دل کو سخت کرتی ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے تو ایسوں کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے متنبہ کرنے کے لیے اپنے حبیب کو نذیر بنایا، یعنی پھر وہ عذابات، وہ شدائد اور وہ سزا کے سلسلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے وہ نفوس، وہ طبیعتیں جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کا ایک حصہ حاصل ہے، ان کے لیے ذات مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنایا گیا بشارت کے طور پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سنجیدہ فرد جنہیں موت پر یقین ہے اور جنہیں زندگی سے زیادہ اللہ سے ملاقات پر شوق اور اس کی بارگاہ سے جنت اور دائمی اجر کو پانے کا یہ کامل جذبہ ہے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ پھر سن لیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے اس برکتوں کا مہینہ ہے اور اللہ کی طرف سے نعمت کے ملنے کا اتنی کثرت کا مہینہ ہے کہ جہاں پر نفل فرضوں کا درجہ رکھتے ہیں اور فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کا درجہ رکھتے ہیں. اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بنیادی اور پاکیزہ اور سنجیدہ اور سراسر صداقت اور سراسر سچائی پر مبنی خطبہ جو ہر مسجد کے ممبر پر ہر مسلمان اپنے زبان سے اور اپنے دل کے اندر اس کیفیت کو جگہ دیتا ہے، ایک دفعہ پھر ہم اس کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہماری دلوں کے اندر وہ طبیعت، وہ سچائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حلاوت اور حقانیت واضح ہو جائے. پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی، یہ اللہ کے عرفان اور انعام کے مختلف پہلو ہیں، مختلف رخ ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ترقی درجات ہیں. رحمت مغفرت کے مقابلے پر نہیں، مغفرت جہنم کی آزادی کے مقابلے پر نہیں، بلکہ یہ تمام تر عرفان الہی ہے، انعام الہی ہے جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت اور مغفرت کے نام سے اس کی مختلف جہتوں کو واضح کیا گیا. رحمت کے عشرے پر ہم نے رحمت کا معنی اور اس کی کیا اہمیت ہے اس کو واضح کیا. یہ عشرہ الحمدللہ مغفرت کا عشرہ ہے اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اتنے افراد کی مغفرت اس عشرے میں فرماتا ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ ہم اسے شمار کر سکے، نہ ہمارے پاس ایسا کوئی قاعدہ ہے کہ ہم اس کو حساب میں لا سکے. اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ وعدہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے خالصتاً، کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے تو اس کے اٹھنے بیٹھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کوئی اور نیکی کرے تو اس کی باڈی لینگویج سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کوئی نیکی کر رہا ہے. لیکن روزہ ایسی خالص عبادت ہے، خالص بمانہ یہ کہ ایسی خاموش اور پوشیدہ عبادت ہے کہ جس نے رکھا ہے وہی جانتا ہے اور جس کے لیے رکھا ہے وہ رب جانتا ہے. تو اس لیے عبادت کے اندر اخلاص، انٹینشن، نیت کا خالصتاً اللہ کی طرف ہو جانا، یعنی صرف اللہ ہی کے لیے ہو اور اللہ ہی سے اس کا اجر لینا مطلوب اور اللہ ہی سے اس کا اجر لینا مقصود ہو، تو یہ نیتوں کی معراج ہوتی ہے. اور ان نیتوں کی، یعنی ایسی نیت کہ جس میں غیر، انسان، بندے، رشتے کہ کسی سے داد، کسی سے تحسین، کسی سے واہ واہ لینا سب ختم ہو جائے، صرف اللہ کی جناب سے داد و تحسین اور اجر کو حاصل کرنے کا جو نظریہ آ جائے، اس کی بہترین پریکٹس جو ہے اور اس کا بہترین مظاہرہ جو ہے وہ عبادات کے اندر روزہ ہے، کہ کسی کو نہیں پتا چلتا کہ اس نے روزہ رکھا. اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا، مسلم شریف کے اندر، کہ صوم لی وانا اجزا بہ، روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماتا ہوں. تو وہ جزا کس اعتبار سے؟ دیکھیں، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور یہ دوسرا عشرہ جو ہے، یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. اہل عرب مغفرت کا لفظ کب بولتے تھے؟ یہ بڑی معنی خیز بات ہے. مغفرت کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی بشارات کی طرف جانے سے پہلے اس لفظ کی طرف تھوڑا سا ہم غور کریں اور اس پر ہم توجہ کریں کہ اللہ کا ایک خاص انعام ہے جس کو مغفرت کے نام سے تعبیر کیا گیا. اللہ کا ایک خاص انعام ہے جس کو مغفرت کے جامع میں ذکر کیا گیا. اللہ کا ایک خاص انعام ہے اپنے بندوں کے لیے جس کو ظاہر کرنے کے لیے اہل عرب مغفرت کا ایک جملہ کہتے تھے، تو اللہ کی خاص رحمت کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا. مثلاً آپ غور کریں، اگر ہم ایسے بندے کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری زبان کا نہیں ہے، یعنی ہم جو زبان بول رہے ہیں، مثلاً اردو زبان بول رہے ہیں، وہ ہماری زبان کا نہیں، وہ انگریزی جانتا ہے، اس کو اردو نہیں آتی، لیکن ہم اپنا مدعا، اپنا مقصد اپنے معافی ضمیر اپنی بات اس کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم سوچیں گے کہ جو جذبات میرے دل کے اندر ہے وہ میں اپنی زبان میں بیان کروں، اپنے زبان والے سے بیان کروں تو سمجھانا آسان ہوگا، لیکن جو جذبات میں اس کو بتانا چاہتا ہوں اور جس بات کو میں بیان کر رہا ہوں، جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اتنی قدر والی اتنی قیمت والی ہے، تو اس کی زبان میں ایسا کون سا لفظ ہو کہ جو میں لے کر اپنے اس جذبات کو بیان کروں. مثلا آپ کی زبان اردو ہے، اس کی زبان انگریزی ہے، تو آپ کی اگر ویکیبلری اور آپ کی اگر الفاظ کا ذخیرہ بڑا مضبوط ہے تو پھر آپ ایک سے بڑھ کر ایک الفاظ، کیونکہ وہ بات جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں بڑی اہمیت کی ہے لیکن اپنی زبان میں بیان کریں گے وہ سمجھ نہیں پائے گا، تو اس کی زبان میں ایسے کون سے لفظ ہیں کہ جو اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، تو آپ اپنے جذبات کو اس کے لفظ اس کی زبان کو لے کر بیان کرتے ہیں. اور یہ آسان سا معنی ہے، تو قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں اترا. اللہ رب العالمین کی زبان عربی نہیں، اللہ تو زبانوں سے پاک ہے لیکن اس کے محبوب کریم کی زبان عربی ہے. اب بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ موضوع کھلے گا. اس کے محبوب کریم کی زبان عربی ہے، تو اللہ اپنے انعام اپنے اکرام کو بیان کرنے کے لیے اہل عرب کے لب و لہجے کو اس کا کلام استعمال کرتا ہے، اور لب و لہجے کو لے کر ان کے الفاظ کو لے کر پھر اس کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمارے علماء نے کہا کہ اگر آپ رب کی رحمت کی بات کریں، اہل عرب کی طرف چلیں، اہل زبان کی طرف چلیں، وہ کس خاص انعام کو رحمت کہتے تھے؟ اگر آپ مغفرت کو کہیں تو اہل عرب کی طرف چلیں، اہل عرب مغفرت کا لفظ کہاں بولتے تھے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے خاص انعام کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے کلام نے، اللہ کی بات نے عربی زبان کے اس لفظ کو استعمال کیا. تو یہ دیکھا جائے گا کہ اہل عرب کے اس لفظ کو لیا گیا تو اہل عرب اس لفظ کو کہاں استعمال کرتے تھے. تو مغفرت کے لیے ہمیں عربی ڈکشنریوں کو کھولنا پڑے گا اور اہل زبان کی طرف جانا پڑے گا. تو مغفرت کا یہ اشرہ ہے، تو مغفرت کا مادہ اشتقاق عربی گرامر کے اعتبار سے غین فا را ہے، غفرا. اگر آپ عربی لغت کو کھولیں، اور جس کو عربی ادب کے ساتھ تعلق ہو اور گویا کہ اس سے رشتہ ہو، تو عربی لغت کے اندر بڑی اونچی لغات میں جہاں لسان العرب ہے، وہاں علامہ ابن عسیر کی النہایا، جو اہل عرب کے نزدیک، یعنی جو غیر زبان ہے غیر عربی ہے، وہ عربی کو سمجھنے کے لیے صرف عربی کا ترجمہ کافی نہیں، جو لفظ آپ عرب سے لے رہے ہیں تو اس لفظ کی نزاکت کے لیے دیکھا جائے کہ اس کو کس جذبات میں استعمال کیا جاتا تھا، وہ لفظ کے جذبات کیا تھے. تو اہل عرب غفرہ کا معنی کہاں استعمال کرتے ہیں؟ تو ائمہ اللغات اس کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں غفرہ کا معنی الغفرہ، یہ کال کرتے تھے. فرما غفرہ کا معنی ہے کہ کسی کو ایسی چیز پہنا دینے کے ہیں کہ ایسا اس کو کورڈ کر دینا، کسی چیز کو، کسی چیز کو ایسا لباس پہنا دینا، کسی شے کو ایسے چیز کے ساتھ آراستہ کر دینا کہ وہ چیز پھر میل کچیل سے محفوظ ہو جائے. تو اس چیز کو پھر وہ غفرہ کہتے تھے اہل عرب، اس چیز کو غفرہ کہتے. اب اس کا اہل عرب کے اندر ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں اغفر صوبک فی الوعاء، اغفر صوبک فی الوعاء. اس کا معنی ہوگا کہ اپنے کپڑے کو خراب ہونے سے، گندگی سے، دھول سے، یا کسی نقصان سے بچانے کے لیے صندوق میں بند کر دو. اب دیکھیں کپڑے کو ایسا پروٹیکٹ کیا گیا کہ وہ دھول سے بچ گیا، اس کو کہتے ہیں غفرہ. اب اللہ نے فرمایا یہ اشرہ مغفرت کا ہے، تو مغفرت کا معنی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اس کا کرم ایسا گھیرتا ہے کہ گناہ کا میل بھی وہاں نہیں پہنچتا. جہنم کی، یعنی اس کی بو تک وہاں نہیں پہنچتی. اللہ کی رحمت کا اتنے وافر اور اتنی کثرت اور اتنے غلبے کے ساتھ بندے کو گھیر لینا کہ وہاں پر، جس طرح کے دیکھیں نا غفرہ، وہ کہتے تھے ایسا کور کرو کہ وہاں تک میل بھی نہ پہنچے. اغفر ثوبک فی الوعاء، اپنے کپڑے کو صندوق میں بند کر دو تاکہ کوئی کیڑا نہ پہنچ جائے، دمک نہ پہنچ جائے، کوئی میل نہ پہنچ جائے، کوئی گندی ہوا نہ پہنچ جائے. تو ایسا پروٹیکٹ کرنا، کسی شے کو ایسا پروٹیکٹ کرنا، ایسا محفوظ کرنا، ایسا کورڈ کرنا کہ کوئی باہر کی چیز اندر نہ جائے اور اندر کی چیز خالص رہے اور اس کا جو کور ہے وہ اس کا دفاع کرے. تو انسان کی ذات کو جہنم سے دفاع کرنے کے لیے اور عذاب سے دفاع کرنے کے لیے، انسان کے بدن کو جو خول چڑھ جاتا ہے کہ جہنم کی چنگاری تک بھی وہاں نہ پہنچ پائے، اس خول کو مغفرت کہتے ہیں.
تو مغفرت کا لفظ ہم بولتے رہتے ہیں، لیکن یہ لفظ کھلتا کب ہے؟ کہ جب ہم اہل زبان کے قریب جاتے ہیں، اور اہل زبان کے قریب جا کر اس لفظ کو دیکھتے ہیں کہ اہل زبان اس لفظ کو کیا استعمال. اب آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روحانیت کی طرف ہمارا سفر شروع ہو سکتا ہے. کوئی کہہ کہ نہیں اس کا یہ معنی نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ کور کرنا. میں نے کہا اگر اس کا معنی یہ نہیں ہے تو اہل عرب کسی چیز کو کور کرنے کے لیے کہتے تھے. اگر یہ معنی نہیں ہے تو اللہ نے اس کام کو مغفرت کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا؟ مغفرت کے لفظ سے تعبیر اس لیے کیا کہ مغفرت کا لفظ جو ہے وہ عربی کا ہے. اہل عرب مغفرت اس چیز پر بولتے تھے کہ جس چیز کو محفوظ کرنا ہوتا تھا، کہ جو چیز نقصان سے بچ جائے اور اذیت سے بچ جائے، خراب ہونے سے بچ جائے. تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ اپنے کرم کو بیان کرنے کے لیے جب عربی زبان کو شامل کرتا ہے تو اہل زبان کے لب و لہجے، ان کی نزاکت اس میں شامل ہوتی ہے. تو اہل عرب کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ خراب نہ ہو، سڑے نہ، اور اس کو جو چیز نقصان پہنچا سکتی اس سے وہ کور ہو جائے، تو اس کور کو اور اس خول کو اور اس کے اوپر کے جاموں کے مغفرت کہتے تھے. تو اس عشرے کو مغفرت اس لیے کہا گیا ہے کہ ان 10 دنوں میں خدا کی رحمت ایسی برستی ہے کہ انسان سر سے لے کر پاؤں تک ایسے خول میں اور ایسے جامے میں، ایسے کور میں آ جاتا ہے کہ عذاب، اذیت، نقصان، غضب، جہنم سے بالکل وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اب آئیے قرآن کی طرف. جب اس کا لغوی معنی، لٹرلی معنی ہم سمجھ گئے، اب معنی اس کا جو شرعی ہے وہ کھلتا ہے. اب آئیے سورہ آل عمران کی طرف ہم چلتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مغفرت کی بات بیان فرمائی. اس سے پہلے سود کی مذمت کا بیان ہے اور ناجائز تجارت کا بیان ہے، اس کے ساتھ یہ آیت آگے آ رہی ہے. یعنی جو لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے، یہود، تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم سود کا کاروبار کر کے یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ مال تمہارا باقی رہے گا، یہی تمہارے دل میں خواہش ہے کہ یہ مال زیادہ ہو جائے، یہ بڑھتا چلا جائے، اور یہ ناجائز طریقے سے جو تم بڑھا رہے ہو تو یہ بڑھ جائے، کیونکہ تمہیں آسرا ہے کہ یہ چیز ہمیں محفوظ کرے گی. اس کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، یہ چیز تجھے محفوظ نہیں کرے گی. اب اس کے ساتھ متصل آیت نمبر 133 آ رہی ہے. وقت مختصر ہے اس لیے میں نے صرف اس آیت کا مفہوم بتایا ہے. اب آیت نمبر 133 آ رہی ہے. مغفرت کا معنی ذہن میں رکھیے، جو اہل عرب جس لہجے میں لیتے تھے، اب اس کو سنیے. فرما وسارعوا الى مغفرتہ، جلدی کرو، دوڑو اللہ سے مغفرت لینے کے لیے، اللہ سے وہ جامع لینے کے لیے، اللہ سے وہ جامع لینے کے لیے، اللہ سے خاص اس کرم کے خول کو لینے کے لیے کہ جس میں تم داخل اگر ہو گئے تو پھر جہنم تمہارے قریب نہیں آئے گی. اور کیسے قریب نہیں آئے گی؟ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، کہ جس سے ہم نے بھلائی کا وعدہ کر لیا، یعنی ایمان کا وعدہ کر لیا، اولئک عنہا مبعدون. سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے ہم ان بندوں کو جہنم سے دور رکھیں گے. فرما کتنا دور رکھیں گے؟ فرما لا يسمعون حس، جہنم کی بھنک بھی نہیں سنے. تو ایسا کمال محفوظ ہو جانا یہ مغفرت ہے. اور فرما وسارعوا، کہاں ان چیزوں کی طرف، حرام مال کی طرف بھاگ رہے ہو؟ فرما اگر چاہتے ہو اپنے آپ کو محفوظ کرنا تو تمہارا محفوظ مال، تمہاری زندگیاں محفوظ، اور تمہاری دنیا و آخرت محفوظ ان حرام مال کے ذریعے نہیں ہوگی، یہ غلط طریقے سے نہیں ہوگی. فرمایا وہ رب کی جانب سے ہوگی. فرما وسارعوا، دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، الى مغفرت من ربکم، اپنے رب سے مغفرت. مغفرت بمانا وہ قبر لینے کے لیے دوڑو. اور اس مغفرت کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی کیا معنی ہے اس کا کہ اللہ کا فضل ہمیں گھیر لے گا؟ تو یہ کس لیے گھیرے گا؟ فرما وہ جنت، اس کا نتیجہ وہ جنت ہوگا. اور وہ جنت کیا ہے؟ آگے فرمایا وہ جنت کیا ہے. فرما ارضها السماوات والارض، جنت یہ ہے کہ اس کی چوڑائی جو ہے، اس کی چوڑائی وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اللہ نے فرمایا صرف ہم نے اس کو اس کے لیے تیار کیا ہے جو ہم پر ایمان لاتا ہے اور ہم سے امیدیں لگاتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارتا ہے. حضرت سرکار مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے، بلکہ خود آپ نے، حضرت مولا مرتضی نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ غور کرو اس آیت پر. قرآن کہہ رہا ہے وہ جنتین ارضها السماوات والارض، کہ جنت جو ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں کے برابر. اب آسمان کا کنارہ کہاں ہے؟ کس کو پتا؟ ہم آسمان تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا یہ آسمان شروع کہاں سے ہوا اور ختم کہاں پر ہوگا. فرمایا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کا عرض جو ہے عرض چوڑائی وہ آسمانوں کی لمبائی کے برابر ہے. تو سرکار مولا مرتضیٰ کہتے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی. اسی لیے حدیث پاک کے اندر میں ابھی اس مفہوم کو اپنے اندر, کیونکہ یہ میں نے پہلے کہا جو نفیس طبیعت ہوتی ہے وہ اجر کو سن کر خیر کی طرف آتی ہے, جو نفیس طبیعتیں ہوتی ہیں وہ اجر کو سن کر خیر کی طرف آتی, جو نفیس طبیعت ہوتی ہے وہ بھلائی کو سن کر. ورنہ اگر کوئی سن کر اس کان سے سن کر اس کان سے نکالے تو مرضی ہے, مرنا تو پھر بھی. اس ڈھیٹ پن پر اور اس لاپرواہی پر شاید موت سے بچ جائے, ایسا نہیں, مرنا تو ہے اور ان چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ موت پر یقین کرتے ہوئے اس بات کو یقین کریں کہ اس حال میں جو دنیا کے ساتھ گیا تو پھر موت اس کے لیے موت نہیں انعام ہو جاتی ہے. فرمایا جنت اسے ملے گی, اور جنت کتنا ہے؟ فرمایا کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں کے برابر ہے. اللہ اکبر, آسمان کہاں سے شروع کہاں ختم؟ تو سرکار حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی. اب حدیث پاک دیکھیے آپ, جامع ترمذی کے اندر کتنا خوبصورت نقشہ ذکر کیا گیا. نبی پاک فرماتے ہیں جنت کتنی وسیع ہے, کتنی بڑی ہے, جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے اور یہ شرح مغفرت ہے. تو رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں, جنت کے 100 درجے ہیں, 100 ڈپارٹ ہیں, ڈپارٹ ہیں اس کو. ہر 2 درجوں کی مسافت کتنی ہے؟ جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے, یعنی آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلیں تو یہ 1 درجہ ہے, اور 100 درجے ہیں اس کے, 1 درجہ آسمانوں کے برابر ہے. تو جنت کتنی وسیع ہے, لیکن اللہ اس کو بھرے گا کیسے, ذرا یہ دیکھیے گا. بندہ حیران ہے کہ اتنے بندے, یعنی اتنی بڑی جنت کہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے اور جہاں یہ ختم ہوگی, یہ صرف ایک اس کی برانچ ہے, اور ایسی 99 برانچ اور ہیں. آپ کہیں گے جناب اتنی بڑی جنت تو اتنے انسان اور مغفرت کس طرح ہوگی؟ ہم نے کہا دیکھیں اشرہ مغفرت ہے کہ جب رب مغفرت بخشنے پر آتا ہے تو یہ جنت بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے. اپنے بندوں کو ایسے اللہ رب العالمین جل والا بخشتا ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے جو ہے وہ 100 درجے ہیں. بڑے دل سے سنیے اس بات کو حقیقت کے ساتھ, کیونکہ روزہ بندے کو بالکل ایسے کر دیتا ہے جس طرح وہ خدا کے سامنے موجود ہے, اتنا اخلاص روح کے اندر لے آتا ہے. فرمایا ہر 2 درجوں کے درمیان مسافت آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے جو ذکر کی جا رہی ہے یہاں پر جامع ترمذی شریف حدیث. فرمایا رہا یہ کہ خود اس درجے کی مسافت کیا ہے اس کے متعلق کوئی خیال نہیں, لیکن جامع ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں یعنی وہ جنت جو ہے وہ کتنی وسیع ہے. فرما اس کا 1 درخت جو ہے نا, جو 1 درخت لگا ہوا جنت کے اندر, جنت میں تو کروڑوں اربوں درخت ہیں, اس کو شمار نہیں کر سکتے. جنت باغ کو کہتے ہیں عربی زبان میں, جنت باغ. لیکن کبھی وقت نہیں, ابھی وقت مختصر ہے, ورنہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. کبھی جنت کو دیکھیں کہ اہل عرب باغ تو بہت سارے ہیں, باغ کے لیے عربی زبان کے اندر بے شمار لفظ آتے ہیں, لیکن اہل عرب جب باغ کے لیے جنت کا لفظ بولتے ہیں تو وہ ایک خاص معنویت ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جنت کے حسن کے لیے, یعنی جو خاص ایک مومنین کے باغ ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو جنت کا لفظ اس کے کلام میں استعمال کیا ہے, یہ اس کی خاص ایک معنویت ہے. اب آپ جنت میں 1 درخت, یعنی ہوں گے لاکھوں اربوں درخت, 1 درخت ایسا ہے جس کا سایہ, حضور فرماتے ہیں جس کے سائے میں 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا ہے. یعنی 1 درخت, صرف 1 درخت. اب اس کے لائن سے کتنے درخت, 1 درخت کا سایہ اتنا وسیع ہے, اس کا شیڈو جو اس کے پتوں کا پڑے گا وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے ایک سائے میں, فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ ارشاد نبی مکرم سے 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے, لیکن فرمایا کہ اس کی مسافت ختم نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب اپنے بندوں کو بخشے گا, آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی جنت ہے, تو اس میں تو ایسا ہوگا کہ ایک بندہ یہاں سے جا رہا ہے تو دوسرا بندہ وہاں سے جا رہا ہے. فرمانا اللہ رب العالمین روزے داروں کو اور حضور کی شفاعت سے جب بخشے گا بندوں کو تو ان کی کثرت اتنی ہوگی, اللہ اکبر, کہ حدیث پاک کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں, جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ لوگ اللہ کی رحمت سے ایسے جنت میں جائیں گے اور ایسے بخشے جائیں گے کہ تھوک کے حساب سے, جس کو کہتے ہیں نا کہ بس چلو جاؤ جنت میں جاؤ, تمہاری یہ نیکی قبول کر رہی, تمہارے ایمان کا یہ حصہ قبول, یعنی حالت ایمان میں جو مرا خدا کی رحمت پھر ایسے سرکار کی دعا سے جوش میں آئے گی اور فضل سے اللہ فرق فرمائے گا کہ اتنی وسیع ہوگی کہ لوگ جنت میں جب جا رہے ہوں گے تو جنت کا دروازہ جو ہے وہ آسمان کے ایک کنارے سے ایک کنارے کے برابر ہے، اتنا وسیع ہے. لیکن جب لوگ جنت کے دروازے میں گھس رہے ہوں گے تو ان کے مونڈے آپس میں ٹکرا کر چیر رہے ہوں گے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ رش کتنا ہوگا، دروازہ کتنا بڑا ہے. دروازہ 6x6 کا نہیں ہے، جنت کا دروازہ اتنا ہے کہ اس ایک آسمان کے کنارے سے لے کر، یہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، سلانے کے لیے نہیں. اگر آپ سستی سے شروع کریں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ بند کر دیں آپ، کیونکہ یہ آپ میں اور مجھ میں تازگی لانے کے لیے، بالکل خاموش کرانے کے لیے. یعنی چہرہ خاموش سے مراد میں نہیں کر رہا کہ آپ مجھ سے کچھ بولیں، لیکن چہرے سے آپ کوئی تاثر دیں. اور تاثر میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا آپ کے لیے، کیونکہ تاثر آنا چاہیے. بندہ اگر اپنے بدن پر تاثر نہ لائے تو مضمون دل کے اندر بھی نہیں آتا، اس لیے برس کر رہا ہوں. تو یہ ٹھنڈی ہوا جو چل رہی ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے جو لگایا ہے، یہ اس لیے کہ آپ مطمئن ہو کر اور ذوق بڑھائیں. یہ نہیں کہ اس کی ٹھنڈی ہوا کی ایئر کنڈیشن کچھ نہیں ہے، تو پرواز ہے، سفر تو آگے کا ہے، جانا کا ہے، آگے ہے. اب ذرا توجہ کیجیے، فرمایا کہ جنت کا دروازہ ایک کونے سے، آپ اس مضمون پر غور کیجئے کہ، اور یہ ساری مثالیں ہیں. اور جنت کیسی ہوگی، یہ تو حضور نے ہماری عقلوں کے مطابق بات کی ہے، ورنہ قرآن نے کہا نہ آنکھ نے ایسا کبھی دیکھا ہے، نہ کان نے کبھی ایسا سنا ہے کہ بندہ واہ واہ کرتا رہ جائے اور اس کے جملے چھوٹے رہ جائے. نہ آنکھ نے کبھی ایسا مشاہدہ کیا ہوگا، نہ دماغ نے کبھی ایسا منظر سوچا ہو، اور نہ کان نے کبھی ایسی باتیں سنی ہوگی جب جنت اس کے سامنے ہوگی. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جنت کے ایک دروازے، یعنی دیکھیے جہاں سے آسمان شروع ہو رہا ہے اور آسمان ختم ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں شروع ہو رہا کہاں ختم ہو رہا ہے. فرمایا اتنا بڑا دروازہ ہے، اتنا بڑا. اب اس میں جب لوگ جائیں گے تو ایک صف میں تو اربوں لوگ ہوں گے نا. یعنی اب آپ دیکھیں اس مسجد کی صف جو ہے وہ اتنی بڑی ہے، تو اتنے لوگ آ جاتے ہیں. تو آسمان کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک اگر صف لگے تو کتنے لوگ آئیں گے ایک صف. لیکن جب یہ جنت کے اندر جائیں گے تو حضور فرماتے ہیں رب کی رحمت ایسے برسے گی مومنین پر کہ وہ اتنی تعداد میں جائیں گے کہ ایک دوسرے سے کندھے ٹکرا رہے ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم ارزقنا زیارت وجهک الکریم. اللہ رب العالمین اپنے وجہ منیر کی زیارت عطا فرمائے. فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر کہ بھیڑ سے کندھے جو ہے وہ چھیل رہے ہوں گے، اور بھیڑ اتنی ہوگی کہ جنت کے دروازے چرچرا رہے ہوں گے. یعنی لوگوں کا ہجوم اتنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو بخشے گا کہ دروازوں سے جو لوگ چپک کے دب رہے ہوں گے، اور ادھر سے دھکا ادھر لگ رہا ہوگا، ادھر سے دھکا ادھر لگا ہوگا، تو جنت کے دروازے چڑھ چڑھ کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے کندھے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مست ہو کر جیسے زخمی نہیں ہو جاتے، اس طرح کی کیفیت ہوگی. یعنی ایسا باڑا بٹے گا اور ایسی وسیع اللہ کی جانب سے مغفرت ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اب آپ دیکھیے ایک بات اور روایت کے اندر یہاں پر ذکر کی جاتی ہے، اللہ اکبر، کہ ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے جو جامع ترمذی شریف ہی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے ہوں گے، اور وہ ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں جائیں گے. سب سے کم درجے کا جنتی جس کو بس ایسی طفیلی بخش دیا گیا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بات نہیں ہو رہی، یہاں سرکار فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضی، حسنین کریمین، سیدہ زہرا پاک، حضرت عائشہ صدیقہ، امام اعظم ابو حنیفہ، غوث اعظم، داتا علی حجویری، غریب نواز، ان کی بات نہیں ہو رہی. یا ہم جیسے عام لوگ کے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، بس ایسی رب کی رحمت جوش میں آئی کہ چلو مرا ایمان پر ہے، منہ لگانے کے لائق نہیں ہے، لیکن کبھی ہمارا نام اچھی طریقے سے لے لیا ہے، تو ایسی بس طفیلی بخش دیا گیا. تو حضور فرماتے جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے نا، کم درجے کا، ان کے باغات اور بیویاں اور اس کے انعامات اور خدام اور تخت ہزار برس کی مسافت پر پھیلے ہوں گے. اور میرے سامنے اس وقت مسلم جناب احمد ہے، اس کی حدیث پڑھ کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ اللہ کے انعام. اب بھی اگر کسی کی طبیعت عبادت کے لیے نہ جاگے، وہ اپنی صحبت پر توجہ کرے، کس کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، کیا وہ کھاتا ہے، کیا وہ کماتا ہے. اللہ اکبر، ہم جیسے لوگ تو منہ لگانے کے لائق نہیں ہے، لیکن رحمت دیکھیں کیسی برف سے. مسلم امام احمد میرے سامنے، اور امام احمد یہ جامع ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان ادنا اہل جنت منزلتن، سب سے چھوٹے درجے کا جنتی، کہ اس کے نیچے کوئی درجہ ہی نہیں، بالکل عام سب سے ایسی طفیلی بخش دیا گا، اس کو اللہ اتنی بڑی زمین دے گا. فرمایا کہ جو سب سے چھوٹے درجے کا، کم درجے کا جنتی ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین اتنی بڑی زمین دے گا کہ جو 2000 سال کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہوگی. اور وہ جب اپنی کرسی پر بیٹھے گا تو اس کی مملکت کا جو آخری حصہ ہے یعنی 2000 سال تک گھوڑا بھاگتا رہے اس کی زمین نہیں ختم ہوتی. تو حضرت ابو بکر کا محل کتنا بڑا ہوگا, حضرت فاروق اعظم کا محل کتنا ہوگا, چار یاروں کا پنجتن پاک کی جگہ کتنی بڑی ہوگی. اس لیے تو سرکار نے سب کو شامل کیا, فرمایا جو مجھ سے محبت کرے, علی سے محبت کرے, فاطمہ سے محبت کرے, حسن سے محبت کرے, حسین سے محبت کرے, میرے گھر میں ہی رہے گا. ایک بندے نے ہمارے استاد سے پوچھا کہ حضور کا گھر کتنا بڑا ہوگا, یہ تو سب کے لیے ظلم بشارت دی ہے. تو اب آپ دیکھیے جب حضور کا ایک ادنا غلام ہے کہ جو صرف حضور کے کلمے کے نام پر بخش دیا گیا ہے, اس کے زمین اتنی بڑی ہے. حدیث پاک میں یہ مذاق مستی نہیں, یہ انہوں نے بیان کیا جو کائنات کے سب سے بڑے صادق ہیں. فرمایا کہ 2000 سال کے فاصلے پر پھیلی ہوئی اس کی زمین ہوگی, آخری جملہ سنیے بات کو میں سمیٹ رہا ہوں, اس کی زمین اس کی مملکت کے آخری حصے میں بالکل جو اس کا بارڈر گیا اس کی زمین ختم ہو رہی ہے, 2000 سال کے فاصلے پر اس کی زمین ہے, وہاں اس کی بیوی اس کے بچے چل رہے ہوں گے پھر رہے ہوں گے اور وہ وہاں باتیں کر رہے ہوں گے, یہ یہاں سن رہا ہوگا. میں نے کہا اب بھی پوچھتے ہو کہ مدینے سے حضور کیسے سنتے ہیں, اب آپ دیکھیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے اس کو جنت کے اندر یہ سماعت ملے گی. تو جو حضور کا کلمہ پڑھ کر جنت میں یہ مقام پائے گا تو یہ خدا کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ حضور سید عالم کو مقام پہلے نہ حاصل ہوا ہو. جیسے جنت میں بندہ اللہ کا دیدار کرے گا حضور کے توفیل سے, اور حضور کو اللہ رب العالمین نے اسی دنیا میں کرا دیا کیونکہ حضور کے صدقے ملے گا, اور سرکار کا روزہ مبارک جہاں ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, اور ایک حدیث پاک میں ما بین بیتی و قبری روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ, اللہ بار بار ہمیں جانے کی اور اس ریاض الجنہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما, ریاض الجنہ اور مسجد نبوی کو اللہ قیامت تک آباد رکھے, اس شہر مبارک کو اللہ ہر شر سے اور فتنے سے محفوظ رکھے اور ہر دشمن کی بری نظر سے محفوظ رکھے. تو فرما میری قبر شریف سے لے کر میرے منبر تک کا راستہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے, اللہ ان باتوں سے ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور عشرہ مغفرت میں افطاری کے وقت بھی لذت رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ گرمی بھی اگر ہو رہی ہے تو اللہ آسانی فرمائے ہمارے لیے, لیکن اس میں بھی جو پیاس کا ایک زور آتا ہو اور پیاس لگتی ہو تو اس کے عشق میں اسے برداشت کرتے ہوئے ان نعمتوں کو دیکھ کر اس لذت لینے کی اللہ رب العالمین ہمیں وہ مقام عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.